الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے جس میں ان چار اعمال کا تذکرہ ہے کہ جن پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے مرنے سے پہلے بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں اور ان چاروں اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دین کے تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ بظاہر یہ چاروں اعمال اس دور میں اور اس زمانے میں ان پر عمل کرنا مشکل اور دشوار ہے۔ تو جو بندہ اور جو بندی ان کاموں پر عمل کریں گے تو مشکل کام پر جب عمل کرنے والے ہوں گے تو آسان کام بھی ان کے لیے پھر اور زیادہ سہولت سے انجام دیے جا سکیں گے۔ ان میں سے کچھ کام تھے جو مردوں سے متعلق، جن میں سب سے پہلی چیز مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، جو شریعت کا ایک اہم ترین حکم ہے، اور دوسرے نمبر پر تفصیل سے آپ حضرات نے مضمون سماعت فرمایا کہ مردوں کے لیے اپنے لباس میں ٹخنوں کو کھول کے رکھنا اور لباس کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا، اس کی تفصیل یہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اور تیسرے نمبر پر فرمایا تھا کہ خواتین اگر وہ بھی چاہیں کہ اللہ کی ولیہ بن جائیں تو وہ بھی دو کام اہمیت کے ساتھ انجام دینے والی بن جائیں، ایک تو پردے کا اہتمام کرنے والی ہوں اور دوسری چیز جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دوستی ملتی ہے، وہ ہے شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا۔ گزشتہ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں خواتین کے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ اگر عورت ذات ان چیزوں کا اہتمام کرے تو بہت آسانی سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جنت کو حاصل کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها دخلت من اي ابواب الجنه شاءت۔ عورت جب پنج وقتہ نمازی ہو، رمضان کے روزے دار ہو، عفت اور پاکدامنی کا پیکر ہو، شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو، ان چار خوبیوں کی جو حامل عورت ہو تو فرمایا کہ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے بھی وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصام شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها، پنج وقتہ نمازی ہو، روزے دار ہو، عفت اور پاکدامنی کا پیکر ہو کہ شوہر کے علاوہ اپنے اوپر کسی کو چھوٹ نہ دیتی ہو، اور مطیع اور فرما بردار ہو شوہر کی، ان چار خوبیوں والی، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو میں نے عرض کی تھی کہ میں انشاءاللہ اگلے مضمون میں سناؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صحابہ اکرام موجود تھے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خصوصی صحابی ہیں، آپ کی بڑی لاڈ اور پیار محبت بھری نظر ان پر تھی، میدان محشر میں وہ علماء کے قائد ہوں گے اور علماء کی قیادت کا جھنڈا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ یہی وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے وقت، جو آپ کی آخری ملاقات تھی، حکم فرمایا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، ان کو سوار کیا اور خود آپ پیدل مدینہ منورہ کے اس کنارے پر جہاں سے مسافروں کو خدا حافظ کہا جاتا تھا، الوداع کیا جاتا تھا، وہاں تک آپ ان کی سواری کی لگام پکڑ کر پیدل چل رہے تھے، اور بحکم نبوی حضرت معاذ کو حکم تھا کہ آپ اپنی سواری پر تیار ہو کر بیٹھ جائیں، سفر شروع ہونے والا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے سواری پر اور آپ پیدل چل رہے ہیں، لگام ہاتھ میں ہے، اور درمیان میں آپ نصیحتیں وصیحتیں فرما رہے ہیں، اور اس میں امتحان بھی لے رہے ہیں کہ معاذ یمن جا رہے ہو، اور ساتھ میں آپ کے دوسرے بھی رفقائے سفر تھے۔ فرمایا کہ وہاں جاؤ گے، بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، مختلف ہدایات جاری فرمائی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی وہاں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو خوشخبریاں سنانا، ڈراوے اور دھمکاوے مت دینا، خوشخبریوں سے کام لینا. بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، نرمی سے کام لینا، جو بھی نرمی کا پہلو ہو وہی اپنانا. ولا تعسرو، دشواری میں مت ڈالنا. اسی میں سوال کیا تھا، وہاں جاؤ گے، نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں، فیصلہ کیسے کرو؟ کہا کتاب اللہ سے. فرمایا کتاب اللہ میں اگر اس کا حکم موجود نہ ہو، کہا کہ فبسنت رسول اللہ، آپ کی تعلیم جو میں نے پائی ہے تو سنت رسول اللہ سے میں اس کا حکم نکال لوں گا. فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو. اس کے اوپر حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ اجتہد برأیی، یا رسول اللہ میں نے جو آپ سے تعلیم اور تربیت پائی ہے، تو جو میں نے آپ کا مزاج سیکھا ہے، جو ذوق میں نے آپ سے لیا ہے، تو میں خود انشاءاللہ سوچ و بچار کر کے آپ کے مزاج کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ اخذ کر لوں گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے رسول کو حق بات کی ہدایت تلقین فرمائی، کہ میرا تیار کیا ہوا نمائندہ جو ایک نئے علاقے میں جا رہا ہے، اگر اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ جس کا حل وہ قرآن و حدیث میں نہ پائے، تو کیا کرے گا؟ تو ایسا پیارا جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی تربیت کام آئے گی، آپ کی تعلیم میرے ساتھ ہے، تربیت میرے ساتھ ہے، میں آپ کا مزاج لے کر جا رہا ہوں، آپ کا ذوق اپنے اندر لے کر جا رہا ہوں، آپ کا رنگ جو مجھ پر چڑھا ہے وہی انشاءاللہ وہاں رنگ دکھائے گا. اجتہد برأیی، وہاں میں انشاءاللہ غور و خوض کروں گا اور آپ کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ میں نتیجہ اخذ کر لوں گا. تو آپ نے بڑے پیارے انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول کو، رسول کہا جاتا ہے قاصد، نمائندہ، پیغام لے جانے والا، پیغمبر یعنی پیغام لے جا کر آگے تک پہنچانے والا، تو تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے پیغمبر کے پیغمبر کو بھی اچھی بات کی ہدایت فرما دی اور اس کے لیے بھی اللہ پاک نے شرح صدر فرما دیا. اسی اس میں سوالات ہوتے 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 اور ہدایات جاری فرماتے فرماتے جو ایک بہت بڑا کام کا نسخہ امت کو ملا، اس آخری ملاقات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ، اگلے سال جب پلٹ کر تم آؤ گے دوبارہ مدینہ منورہ، تو شاید تمہارا گزر میرے بجائے میری قبر پر ہوگا. حضرت معاذ پر تو بجلیاں گر گئی تھی، زارو قطار رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہوئے اور آپ کا بھی رخ انور آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف کیا. اس وقت آپ چل رہے تھے، آپ کی پیٹ مدینہ کی طرف تھی اور رخ آگے شام کی طرف، ادھر یمن کی طرف تھا. لیکن جس وقت حبیب اور محبوب کے درمیان یہ آخری الوداعی گفت و شنید تھی اور آپ نے پیشین گوئی کی کہ شاید کہ تمہارا گزر میرے بجائے میری قبر پر ہو، تو خود آپ بھی افسردہ خاطر ہوئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا رخ انور، آپ اپنا رخ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے جو آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے وہ بڑے قیمتی ہیں، جس میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک ڈھارس اور سہارا اور ایک بہت بڑا سبق ہے. فرمایا کہ معاذ، افسردہ کیوں ہوتے ہو، رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، مجھ سے نزدیک، مجھ سے قریب ہر وہ میرا امتی ہے، ہر وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہے، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو. یہ جسمانی ملاپ، یہ وصال اور فراق، ملنا اور بچھڑنا، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. اصل چیز جو آپ نے فرمائی کہ ان اول الناس بی، مجھ سے نزدیک میرے لاڈلے اور چہیتے، مجھ سے قریب میرے وہی امتی ہیں، ان اول الناس بی المتقون، جو پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں. من کانو، جو بھی ہوں، چاہے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، جو بھی ہوں، اور وحیث کانو، پوری روئے زمین پر کہیں پر بھی بسے ہوئے ہوں. تو ایک ایسا عمومی آپ نے پیغام محبت دے دیا کہ اس وقت کے تو تھے ہی تھے چاہنے والے، بعد میں بھی اگر کوئی چاہنے والا وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے گناہوں سے بچتا ہو، بندہ ہو یا بندی ہو، امتی ہو، مرد ہو یا عورت، اگر وہ اس وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، تو آپ نے بڑے پیارے لفظوں میں اپنی قربت کا اظہار فرما دیا کہ وہ میرے نزدیک ہے، مجھ سے قریب ہے، جو گناہوں سے بچتا ہو. من کانو، عرب ہو یا عجم ہو، غریب ہو یا امیر ہو، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، وحیث کانو، جہاں کا باشندہ ہو، وہ مجھ سے نزدیک ہے، روحانی لحاظ سے رشتہ قائم اور دائم ہے.
سرزمین شام کا ہمارا 3 مہینے کا سفر ہوا، وہاں بزرگ تھے، شیخ تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تو اس پر انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر رشتہ صحیح معنوں میں مضبوط ہو، جڑا ہوا ہو، تو دوری کوئی حیثیت اور معنی نہیں رکھتی. اور فرمایا کہ چاند کی تمام روشنی وہ سورج سے مستفاد ہے. چاند میں بذات خود کوئی روشنی نہیں، کوئی چمک، کوئی دمک نہیں. چاند پہ جو روشنی دکھائی دیتی ہے یہ سورج کی روشنی ہے، جو سورج سے وہ اخذ کرتا ہے اور چمکتا ہے. فرمایا کہ دوری کے باوجود چاند کا سورج کے ساتھ رشتہ ہموار ہے، استوار ہے. تو فاصلوں کے باوجود، دوری کے باوجود وہ پورا پورا فیض پاتا ہے اور اپنے فیض سے پورے عالم کو فیض یاب کرتا ہے. پھلوں میں، پھولوں میں جو ذائقے، جو رنگتیں ہیں، اب تو تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے چاند کی روشنی سے ہی ساری چیزیں آتی ہیں. تو دوری ہے چاند اور سورج میں، میلوں میل دور ہیں، لیکن راہ ہموار ہے، رابطہ جوڑا ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ عکاسی کر رہا ہے، پورا پورا فیضیاب ہو کر آگے فیضیاب کر رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، شمس الضحا، بدر الدجا، نور الہدا، کہف الورا، جو ایسی اونچی ہستی ہیں کہ جن کے نور کے آگے چاند اور سورج کا نور بھی مان پڑ جائے، آپ سے جب کسی امتی کا تعلق سچے معنی میں جڑ جائے، بھلے وہ اچھم کا رہنے والا ہو یا پچھم کا، مشرق اور مغرب کا ہو، یہ دوریاں، یہ فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اور یہ زمانوں کی دوریاں پھر یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر وہ واقعتاً متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے، آپ کے قریب ہے. اس لحاظ سے زمانے بیت جاتے ہیں، فاصلے کتنے نہ ہو جائیں زمین کے، لیکن بندہ اگر سچے معنوں میں وفادار ہے، وفاشعار ہے، حقیقت میں وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے، تابعداری کرتا ہے، نقالی کرتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نزدیک ہے. اور خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے ہاں بھی معزز اور محترم ہونے کا جو معیار بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز اور محترم باعزت وہی بندہ ہے جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنے ہی زیادہ معزز اور محترم ہوگا. تو اللہ پاک نے اعزاز اور اکرام کا معیار ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ تم جتنے زیادہ تقوی کے اندر بلندیاں طے کرتے جاؤ گے اتنے ہی زیادہ مجھ سے نزدیک تر ہوتے چلے جاؤ گے. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ اونچی ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن روز محشر جب وہ آئیں گے تو جھنڈا ہوگا، اور جس کے زیر سایہ علماء کی پوری امت کی جماعت ہوگی. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے زیر سایہ جگہ عطا فرما دے، علماء کی جوتیوں کے صدقے و طفیل، کہ یہ پورے کے پورے لشکر کے لشکر آ رہے ہوں گے، علماء کے، صلحاء کے، شہداء کے، اتقیاء کے، اور مؤذنین کا سرداری کا تاج اللہ پاک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذنین لمبی لمبی گردنوں کے ساتھ آئیں گے، بڑے خوبصورت دور سے نمایاں دکھائی دیتے ہوں گے، اور ان کے پیش رو آگے آگے حضرت بلال حبشی چل رہے ہوں گے. اسی لیے اذان دینے والوں کی بڑی فضیلت کہ جہاں تک ان کی آواز کی پکار جاتی ہے وہاں تک کی تمام ان کے دائرہ آواز، جتنے بھی آواز کا دائرہ بنتا ہے، جہاں تک ان کی پکار گئی وہاں کی ایک ایک چیز ان کے لیے گواہی دے گی. سردی کے راتوں میں انسان دیکھے کہ نرم گرم بستر و گدا چھوڑنا آسان نہیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے انسان کو اٹھنا دشوار ہوتا ہے، اور مؤذنوں کی صدائیں صبح سویرے منہ اندھیرے فضاؤں میں گونجتی ہیں. وہ اس سے پہلے اٹھا ہے، تیار ہوا ہے، سردی کی ٹھنڈی راتوں میں وضو کر کے آیا ہے، اور کھڑا ہو کے سناٹے میں اللہ کی منادی کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اس کا نمائندہ بنا ہوا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پکار رہا ہے. یہ آسان کام نہیں، اور چند ٹکوں کے اوپر دنیاوی لحاظ سے 5, 10, 15, 20 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں لیتا، اور وقت کے اوپر ذمہ داری نبھاتا ہے، اور ساری زندگی کی ڈیوٹی ہے، کوئی چھٹی نہیں. اللہ پاک نے پھر اعزاز بھی ایسے رکھے، حضرت بلال حبشی کو سردار بنایا، اور سارے مؤذنوں کا جمگٹا ان کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور عزت افزائی اور پذیرائی ملے گی. تو اس لحاظ سے یہاں پر بھی اللہ پاک نے عزت کے معیار رکھے ہیں، اور وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ دیں کہ جو جتنی محنت کرے گا، جتنا زیادہ سرمایہ کمائے گا، اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر، جنت کے اندر نور کے ممبر لگوائیں گے، اور سارے لوگ اپنے اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے ان ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار اور اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر جمعہ پڑھنے کے اندر جتنا اہتمام رکھتے تھے، اسی اہتمام کے بقدر وہاں ان کو اللہ تبارک و تعالی سے قرب اور بعد ملے گا. جو لوگ جمعے کے اندر جلدی آنے کے پابند تھے، اہتمام کے ساتھ جلدی آتے تھے، امام کے نزدیک بیٹھتے تھے، اگلی صفوں میں ہوتے تھے، وہاں بھی اللہ پاک ان کو اگلی صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور جو دیر سے آتے تھے، تاخیر کا شکار ہوتے تھے پیچھے پیچھے، تو اللہ کے فضل سے جب ان کو جنت ملے گی تو وہ پچھلی جگہوں میں ہوں گے. کتنا آسان اللہ پاک نے رکھ دیا ہے آخرت کی کمائی کا معاملہ، کہ یہاں اگر انسان تھوڑا سا اہتمام کر لے، تھوڑا سا دھیان کر لے، آخرت کی منزلیں اس کے لیے اچھی اور آسان ہو جاتی ہیں. اپنی قبر کو روشن کرنا، اپنی آخرت کو آسان بنانا، دنیا کے اندر اللہ پاک نے اعمال بنا دیے، بتا دیے کہ ان کو اپناؤ گے. قاری قرآن کے لیے آتا ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ زندگی بھر تو نے جتنا قرآن کریم تلاوت کیا پڑھتا جا اور جنت کے رتبے اور مقام پر چڑھتا جا. ساری زندگی اس نے 60-70 سال جتنے پائے تھے، جتنی تلاوت کلام پاک کی تھی، وہ پڑھنا شروع ہوگا اور جنت کے درجے بلند ہوتے شروع ہو جائیں گے. یوں سمجھ لیجیے جیسے خودکار زینہ آج کل، کہ خود بخود وہ اوپر لے کر چلتا ہے، تو ایک انسان خودکار زینے پر سوار ہو جائے گا، جنت کے رتبے اور مقام میں بلندیاں پانا شروع کرے گا تلاوت کرتے 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 کرتے. اس کی زندگی کی تلاوت کا جہاں اختتام ہوگا، وہاں اس کے رتبے اور مقام کی انتہا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی میں، پرہیزگاری میں، اپنی اطاعت اور فرما برداری میں آخرت کے درجات کو حاصل کرنا آسان بنایا. تو غرض یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپی ذات بہن ہیں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ. بہت فصیح اور بلیغ خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی محفل میں کہ اتنے میں حضرت اسماء بنت یزید تشریف لائیں، چادر میں لپٹی ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ، خواتین کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں اور ہم خواتین کا آپ سے ایک سوال ہے. اللہ پاک نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، مرد بھی آپ پر ایمان لائے، ہم خواتین بھی آپ پر ایمان لائیں. اب صورتحال یہ ہے کہ مرد ایمان لانے کے بعد وہ تو آپ کے شانہ بشانہ، آپ کے ساتھ ساتھ سفر میں، حضر میں، جہاد میں، ادھر ادھر، ہر طرف آپ کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہے. اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کے لیے ان کی جائز خواہشات کی تسکین کا سبب بنتی ہیں، اور پھر ان کی اولاد کے وجود میں آنے کا باعث اور سبب بنتی ہیں. بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم ان کی پرورش کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر پرورش کر کے ان کو پروان چڑھاتی ہیں. ہمارے شوہر جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ہم ان کے گھر کی نگرانی رکھوالی کرتی ہیں، ان کے مال کا تحفظ کرتی ہیں، ان کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں. یہ ساری ذمہ داریاں ہم پر ہیں. تو مرد تو آزادانہ باہر آپ کے شانہ بشانہ، آپ کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے نیک کاموں میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم خواتین گھر کی چار دیواری کے اندر ہمیں پابند بنا دیا گیا، باپردہ کر دیا گیا، اور ہم اس طرح سے ان کے بچوں کے لیے پیدائش کا ذریعہ بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں، پھر پال پوس کے پرورش کر کے ان کو پروان چڑھاتی ہیں، اپنی عزت اور آبرو کا حفاظت کا خیال رکھتی ہیں، ان کے مال کا تحفظ، ان کے گھر کی رکھوالی کرتی ہیں، اور جب کبھی ان کے جائز تقاضے ہوتے ہیں تو ہم پوری کرتی ہیں. تو صورت حال یہ ہے کہ ہم تو گھر کے اندر بند رہ گئیں اور مرد آپ کے ساتھ باہر کے کاموں میں شامل حال ہو کر خوب لوٹ رہے اور سمیٹتے ہوتے ہیں اجر و ثواب کے اندر. تو آیا ہم خواتین کو کیا ملے گا؟ بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ بڑے اعلیٰ درجے پر انہوں نے مختصر اور بڑے جامع انداز میں، بڑے پیار اور بڑے ادب کے انداز میں آپ کے سامنے سوال رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ جو تقریر تھی بڑی پسند آئی. صحابہ کے سامنے ان کو داد دی، فرمایا کہ یہ دیکھو بھائی، کتنے پیارے انداز سے انہوں نے اپنے دین کے بارے میں ہم سے معلومات حاصل کی ہیں. یہ وہ خاتون ہیں جن کا لقب ہی خطیبۃ النساء ہے، عورتوں کی خطیب. بہت سمجھدار اور گفتگو کے اندر بہت سلیقے مند خاتون تھی، بڑے جچے تلے. میں تو آپ کو اردو میں بتایا، وہ عربی کے جو ان کے الفاظ تھے بڑے جچے تلے، اور جس کے اندر بڑا ادب اور بڑا احترام اور بڑے پروقار طریقے سے سوال رکھا تھا. فرمایا کہ دیکھو کتنے پیارے انداز سے اس خاتون نے اپنے دین کے بارے میں ہم سے معلومات حاصل کی ہیں. پہلے توجہ دلائی صحابہ کو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، فرمایا کہ سن لو اور جا کر خواتین کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ تم خواتین اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری میں، ان کی خدمت گزاری میں، ان کے بال بچوں کو پالنے میں، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو بھی کام کر رہی ہو، اور تمہارے شوہر جو ہمارے ساتھ میدان جنگ میں نکل کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جان کی بازی لگا رہے ہیں، وہ جو اجر و ثواب جان کی بازی لگا کر حاصل کریں گے، تم گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے امور خانہ داری اور شوہر کی خدمت گزاری کرنے پر وہ تمام اجر و ثواب پا جاؤ گی. اب وہ گھر کی خاتون جو چار دیواری میں رہ کر شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی ہے، دھلائی اور پکائی میں لگی ہوئی ہے، اس کے لیے ان کے اس سوال کی برکت سے امت کی تمام خواتین کو اتنا بڑا اجر نصیب ہوا کہ مرد وہی مشقت کے کام کے جس میں جان بھی جاتی ہے شہید بھی ہو جاتے ہیں، غازی بھی بنتے ہیں، اور دیگر معاملات ہیں سارے کے سارے. فرمایا کہ تمام کے تمام وہ اجر و ثواب جو مرد حضرات گھر سے باہر نکل کر پاتے ہیں، وہ تمام اجر و ثواب اللہ پاک نے تم خواتین کے لیے امور خانہ داری اور شوہر کی خدمت گزاری میں رکھ دی. گھر میں وہ کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، کھانا پکائے، صفائی ستھرائی کرے، حتیٰ کہ بچوں کا پیشاب پوٹی دھلائے، ان تمام کے تمام کاموں پر جبکہ وہ بخوشی اللہ کی طرف سے اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھاتی ہو تو یہی تمام کام بڑے بڑے جہادوں کے برابر اجر و ثواب دلانے کا باعث بن جائیں گے. بڑی پیاری بشارت ہے سمجھدار کے لیے. یہ حدیث جیسے ہی سنی اور یہ خوشخبری جیسے ہی سنی کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم سارے اجر و ثواب سمیٹ سکتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان خاتون نے اپنی چادر سمیٹی اور تیزی کے ساتھ خوشی خوشی بھاگ لی کہ جا کر خواتین کو خوشخبری سنا دوں کہ ہمارا بھی کام بن گیا، ہم کوئی محروم القسمت نہیں. انہی کاموں کے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے اجر و ثواب ہمارے لیے رکھ دیے. تو خواتین سے متعلق یہ دوسری ہدایت ہے. پہلی تو یہ تھی کہ پردے کا اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب خاص نصیب ہوتا ہے. اور دوسری چیز فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا یہ عورت کو اللہ کی ولیہ بنا دیتا ہے. رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے کہ رات جب ہو جاتی شبات، سارے کام کاج سے فارغ ہو کر نئے لباس خوشبو بھی لگا کر تیار ہو کے نہا دھو کے صاف ستھری ہو کے شوہر کے پاس آ جاتی اور پوچھتی کہ آپ کو میری کوئی چاہت، کوئی ضرورت، کوئی طلب ہے؟ اگر وہ ہاں کرتے تو بات دیگر تھی، نہ کرتے تو بس مسلح بچھاتی اور پھر اللہ کے سامنے عبادت کے اندر مصروف ہو جاتی. تو فرماتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے. عورتوں کے لیے اللہ کے ولیے بنانے والا دوسرا خاص عمل شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب عظیم اور قرب خاص عطا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کا بڑا حق رکھا ہے، اس کو عظمت اور بزرگی دی ہے اور اس کو عورت پر حاکم بنایا ہے. اس لیے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت اور سعادت ہے اور اس کو ناراض کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ نے سماعت فرما لیا کہ آپ نے بتا دیا کہ نمازی ہو، روزے دار ہو اور عفت اور پاک دامنی کا پیکر ہو اور ساتھ میں شوہر کی مطیع فرما بردار ہو، جنت اس کی منتظر ہے، سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت کے داخلے کے لیے آگے بڑھیں گے، ہر ہر دروازہ آپ کو پکار رہا ہوگا، ہر طرف سے آپ کو بلایا جا رہا ہوگا، ادھر سے آئیں، ادھر سے آئیں، ادھر سے آئیں. اس لیے کہ آپ نے تمام کے تمام دین اسلام کی ان خوبیوں کو اپنایا ہوا ہے کہ جس خوبی کی وجہ سے، کوئی ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے اس دروازے سے داخلہ ہے، کوئی ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے اس دروازے سے داخلہ ہے، وہ تمام خوبیاں اپنائی ہوئی ہیں. تو ہر دروازے سے پکار ہوگی اور ہر دروازے کے فرشتے چاہیں گے کہ حضرت صدیق اکبر ہمارے والے دروازے سے داخل ہوں. تو یہاں پر بھی عورت کو ان چار چیزوں کے اپنانے پر فرمایا کہ آٹھوں دروازے جنت کے اس کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو سیدھی وہ جنتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے عورت کو بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اس بات کا بتا دینا بھی کافی ہے، اہمیت سامنے آ گئی. اور اس کے لیے بھی ایک موقع ہوا تھا. ایک دفعہ تو صحابہ باہر سے تشریف لائے تھے اور بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم غیر مسلم بادشاہوں کے پاس سے آئے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کے تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. وہ تو مشرک ہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، آپ تو ہمارے مقتدا اور پیشوا اور ہمارے اللہ کے سچے رسول ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم عظمت اور محبت میں کبھی کبھی آپ کو سجدہ کیا کریں. آپ نے منع فرمایا، فرمایا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اس امت کے اندر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا جائے. ایک اور موقع تو ایک انصاری صحابی کا اونٹ بھی دک گیا تھا اور ایک باغ کی چار دیواری کے اندر تھا، بڑا غصے میں تھا. صحابہ نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، کسی طرح قابو نہیں آ رہا. آپ چلے، پوچھا کدھر ہے، بتایا وہ سامنے کھڑا ہو. تو آپ نے وہ جو باڑ لگی تھی، باغ کی باڑ، اس کو عبور کیا اور آپ چل دیے. صحابہ دنگ رہ گئے، حیران ہوئے، کہا یا رسول اللہ، بہت وہ جنونی ہوا ہوا غصے میں ہے، خدا نہ خواستہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، نقصان نہ پہنچائے. نگاہیں جن کی رب پر ہوں ارادے جن کے پختہ ہوں، نگاہیں جن کے رب پر ہوں، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو آپ تو پیغمبر خدا تھے کہ آپ کے اشارے پر تو سورج واپس نکل آیا تھا، اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور بڑے بڑے معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے. تو آپ کی تو نظر اللہ کی ذات پر تھی. اس جنونی اونٹ کے خونخوار ہونے کے باوجود آپ سیدھے اس کی طرف بڑے چلے جا رہے. صحابہ کے کلیجے منہ کو آگے گئے، اللہ خیر یا اللہ خیر. اس وقت یہ اونٹ پاگل ہوا ہوا، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچائے. آپ جب اس اونٹ کے پاس سیدھے جا پہنچے تو وہ جنونی اونٹ وہ بھی محبت کا پیکر بن گیا اور خوش ہو گیا کہ میرے ہمدرد اور خیرخواہ آ گئے. آپ نے پہنچ کر اس کے سر پر پیار کیا، اس کے چہرے کو مسلا اور اس کو چمکارا، اور وہ بڑبڑایا، گڑگڑایا، اور اس نے شکایت کی. آپ نے جب اس کو پیار بھرے انداز سے مس کیا اور چھوا تو وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، اور اس نے پھر شکایت کی کہ میرا مالک مجھ پر حد سے زیادہ لوڈ اور بوجھ ڈالتا ہے، اور دانہ پانی مجھے معمولی اور کم دیتا ہے، بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، لوڈ زیادہ ڈالتا ہے. اس کی شکایت سنی، اس کو چمکارا، اور آپ نے مالک کو تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ بھائی اس کا خیال رکھو، ظلم و زیادتی نہ کرو. اس موقع پر بھی صحابہ جو کھڑے تھے باغ کے کنارے پر، انہوں نے دیکھا کہ وہ اونٹ آپ کے سامنے سجدے میں گرا ہے. اس وقت بھی صحابہ نے فرمائش کی، یا رسول اللہ یہ تو اونٹ تھا، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کے سامنے کوئی سجدہ محبت انجام دیں. فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کیا کرے. تو غرض یہ ہے کہ یہاں فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو میں حکم دے دیتا، لیکن ہماری شریعت میں غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں، نہ زندہ کے آگے نہ قبر کے اوپر، ہر طرح سے سجدہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس آ جائے، حتیٰ کہ اگر وہ چولہے پر کھانا پکانے میں مصروف ہو تب بھی چلی آئے. اور آپ کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ شوہر کے بلانے پر اس کی بیوی اگر اس کے پاس لیٹنے کے لیے نہ آئے اور وہ اسی طرح غصے میں لیٹے لیٹے سو جائے، تو فرمایا کہ تمام رات فرشتے صبح ہونے تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی شرعی حضور موجود ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی دشواری ہو، تو طریقے سے شوہر کو آگاہ کر دے تاکہ شوہر ناراض ہو کر نہ سوئے. خدا نہ خواستہ اگر وہ ایک رات بھی ناراض ہو کر سو رہے اور رات بھر فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی رہی تو اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار کا سبب ہے. اس لحاظ سے عورت کو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ شوہر کی خوشی میں خوش رہے اور اس کو راضی کرنے میں اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جو حور جنت میں اس کے ملنے والی ہے، جو اس کی منتظر ہے، کہتی ہے کہ تیرا ستیاناس ہو، اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس چند دن کے لیے مہمان ہے، یہ تو تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. اس لحاظ سے خاوند کی جو عزت اور عظمت اللہ پاک نے رکھی، جو وقار رکھا، تو بیوی کو اسے خدمت گار بنایا. جتنی خدمت کرے گی جنت کے مراحل حاصل کرنا اس کے لیے آسان بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، فرمایا کہ تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی، ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف نظر ڈالے، اس کو دیکھے، تو وہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے، اور جب وہ کچھ کہے تو اس کا کہنا مانے، اور اپنی جان اور مال میں کچھ بھی اس کے خلاف نہ کرے، اپنی جان کا بھی تحفظ رکھے، مال کی بھی حفاظت کرے. اور شوہر کا ایک حق یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بغیر اس کی اجازت کے نفل روزے بھی نہ رکھے نہ نفل نماز پڑھے. اور ایک حق اس کا یہ بھی بیان فرمایا کہ شوہر کے سامنے میلی کچیلی اور بدصورت نہ رہے، بلکہ صاف ستھری بناؤ سنگھار کے ساتھ زیب و زینت اختیار کر کر رہا کرے. اور شوہر کا ایک حق یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ رشتہ داروں میں، نہ گھر کے علاوہ، نہ گھر والوں میں. جہاں کہیں جانا ہو تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، اجازت حاصل کر کے پھر اس کی مرضی کے مطابق گھر سے نکلنا، یہ بھی عورت کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، خواتین کو بھی اور حضرات کو بھی، اللہ کرے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. تھوڑا سا مضمون باقی ہے، زندگی بخیر انشاءاللہ اگلے اتوار کو اس کو پورا کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، شکر الحمدللہ، آپ حضرات کی دعاؤں سے انشاءاللہ ان قریب ہمارا ایک عمرے کا سفر ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس دفعہ میں نے 2 سال والا ویزا لیا ہے سعودی عرب کا، جس میں الحمدللہ جتنی بار بھی انسان جانا چاہے تو آسانی سے جا سکتا ہے. اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا کہ سہمائی امتحان جو ہمارے گزرے تو اس میں الحمدللہ عمرے کی ایک سعادت نصیب ہوئی. ابھی ششمائی امتحان ہمارا آ رہا ہے جس میں ہمارا ایک وقفہ ہوتا ہے تھوڑا سا، اس میں پڑھائی اسباق ذرا ختم ہو جاتے ہیں اور امتحان کی تیاری میں طلبہ ہوتے ہیں، اساتذہ فارغ ہوتے ہیں، تو ہمارے کلاس فیلو साथियों में हमारे ग्रुप जा रहे हैं माशाल्लाह, हमारे 7-8 साथी यहां से, 2-4 साथी बाहर मुल्कों से वहां हरमैन में जमा होंगे, तो मैंने सोचा मौका गनीमत है, तो अल्लाह के फजल करम से मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह टिकट ले लिया। तो 22 दिसंबर को इंशाल्लाह, आज इतवार है, अगले इतवार से अगले इतवार इंशाल्लाह हमारा सफर होगा 8-9 दिन का अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। 22 दिसंबर को जाकर 30 दिसंबर तक का सफर है इंशाल्लाह, 31 दिसंबर की फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकातें होंगी। तो बीच में 2 इतवार इंशाल्लाह नागे के रहेंगे जो हरमैन में गुजरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमेशा सारी जिंदगी अपनी जात से वाबस्तगी नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह अगले इतवार इस मजमून को पूरा कर लेंगे ताकि खिताम हो, मिस्क भी हो जाए, और आइंदा इंशाल्लाह फिर नए मजमून को शुरू करेंगे। हमारे यहां जमा होना, मिलकर बैठना इंशाल्लाह ये बहुत ही कामयाबी का बाइस है कि बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को मिलती हैं, मुझे खुद तैयारी के दौरान बहुत सी ताजगी वाली चीजें मिलती हैं जिससे अल्लाह के फजल करम से बहुत ताजगी मिलती है, और खुद यहां जब हम जमा होकर बैठते हैं तो एक ताजगी, एक तरावट महसूस होती है, ईमानी हलावत महसूस होती है। और इस मजमे के अंदर न जाने कौन सा दुर्वेश खुदा मस्त छुपा हुआ अल्लाह का कोई ना कोई दोस्त होता है, इतने सारे अफराद में कोई ना कोई लाडला चहीता अल्लाह का प्यारा मौजूद होगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला पूरे मजमे पर ही रहमत बरसा देते हैं। अख्तर वो बा खुदा कभी हो जाएगा, जरूर रहता है रोज़ो शब जो किसी बा खुदा के साथ। मुबारक मजमा अल्लाह का घर है, अल्लाह की छत तले अल्लाह के शाही दरबार के अंदर जमा होने का मौका मिल जाता है। कहीं तो ऐसा भी होता है कि सारे लोग जमा होते हैं और देखो तो वो सिनेमा हॉल होगा, कोई अय्याशी बदमाशी का अड्डा होगा, वो भी इंसान है, वो भी हुजूर के उम्मती है, लेकिन बस वो तौफीक सल्फ है तो वो बुराई की जगह पर जमा होकर नाच गाने कर लेते हैं, चीखो पुकार शोर शराबा अय्याशी बदमाशी कर लेते हैं। एक माहौल वो है कि जहां जमा होकर अल्लाह की बातें, अल्लाह के रसूल की बातें, अल्लाह के नेक बंदों की बातें इंसान को सुनने को मिल रही है, तो ये काबिल शुक्र मकाम है कि अल्लाह पाक ने इस माहौल के अंदर लाकर बिठा दिया कि जो जन्नत है, खैरु बिकाइल अर्दी मसाजिदुहा, फरमाया कि रुए जमीन के सबसे मुबारक खित्ते वो अल्लाह की मस्जिदें हैं। तो अल्लाह पाक जिंदगी के अंदर अपने मुबारक खित्तों में बिठाकर, अपने मुबारक बंदों के बीच में बुलाकर, अब इसमें छुपा हुआ कोई भी दुर्वेश खुदा मस्त अल्लाह का वली हो, हुजूर का सच्चा पक्का शहदाई हो, तो इस बरकत से हम सबको भी अल्लाह पाक नवाज देते हैं। गुनाहगार भी निकोकारों की बरकत से उनको भी नदामत की तौफीक मिल जाती है, दो आंसू बहाकर वो भी पाकों साफ होकर चले जाते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह यहां हमारा जुड़ना, खवातीन भी आती हैं, हजरात भी आते हैं, मिलकर बैठना, फिर ये कहना और सुनना, इसमें बहुत ज्यादा ताजगी और तरावट मिलती है, हलावत मिलती है, और ईमान का जो पौधा है उसकी आबियारी होती है, बहुत सारी रहनुमाइयां मिल जाती हैं, वक्त आने पर फिर इंसान को पता होता है। जैसे हजरत माज इब्ने जबल ने बता दिया कि या रसूल अल्लाह आपकी तालीम और तरबियत मेरे काम आएगी, तो इसी तरह ये नेक सोहबतों में बैठना उठना ये वक्त के ऊपर काम आता है कि इंसान को पता होता है कि मुझे क्या करना है। नेक सोहबत के असरात सारी जिंदगी काम आते हैं, सोहबत देने वाले, नेकियों की राहें बताने वाले, दुनिया से भी गुजर जाए जाने वाले, तेरे निशानात कदम अब भी बाकी हैं, नाम ले ले के तेरा हम तो जिए जाएंगे। बताने वाले सिखाने वाले चले गए, हमारे असातिज़ा हमारे अकाबरीन हमारे बड़े, उनकी यादें उनकी बातें आज भी दिल दिमाग पर बिल्कुल पत्थर की लकीर बनी हुई होती हैं। बिछड़ गई हैं जो मुझसे वो सूरतें, अब तक लिखी हैं दिल के सहीफे पे आयतों की तरह। जाने वाले तो चले गए लेकिन अपने निशानात और अपनी बातें, नसीहतें, काम की ऐसी छोड़ गए कि वक्त आने पर वो जुमले कान में गूंजते हैं, वो सदाएं कान में गूंजती हैं, वो रहनुमाई सामने आती है। और एक मिजाज जब इंसान का आ जाता है, एक रंग इंसान पर चढ़ जाता है, खुद उसको पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपना मुती और फरमा बरदार बनाए। जो भी अल्लाह का फरमा बरदार बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत गुजार बना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो इनाम याफ्ता बंदों के साथ ही उसका हशर होगा। अल्लाह करे कि हम सब भी उन्हीं इनाम याफ्ता बंदों के साथ हो जाएं और हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.